انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجمع قریب قریب تشریف لے آئے. جی بھائی سامنے آ جائے, مجمع سامنے آ جائے, سامنے سے زیارت کرنا آسان ہوتی ہے. سامنے آ جائے. جو ساتھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے وہ بھی آگے تشریف لے آئے بھائی. یہ کرسیاں اچھی ہیں آج کل نوجوانوں کے لیے, مجمع کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں اور کمر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. یہ جو کرسیاں ہیں یہ کرسیاں ان بھائیوں کے لیے ہیں جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے, نوجوانوں کے لیے نہیں ہے. مسجد میں اللہ تعالی کو عاجزی پسند ہے, عاجزی پسند ہے, ان کے ساری پسند ہے. یہ وجہ ہے کہ مسجد میں بادشاہ اور رعایا سب ایک صف میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پسند ہے اللہ کو. ہم بیچارے جو معذور ہیں ان کے لیے نیچے بیٹھنا مشکل ہے, گھٹنوں کا مسئلہ ہے, شریعت نے ان کے لیے اجازت دی ہے, ان کے لیے اجازت. تو باقی کوشش فرمایا کریں نیچے. تو کمر کا مسئلہ ہے, یہ اچھی کرسی ہے نیچے بیٹھنا, مجلس کے اندر بھی شریک ہونا یہ اچھی ہے. کیونکہ لمبے عرصے تک آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, پانچ دس دس سپاروں کی تلاوت کرنی ہوتی ہے آپ نے, پندرہ پندرہ سپارے پڑھنے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے یہ کرسی بہت اچھی ہے. سارا مجمع آ گیا آپ کا نیچے بند ہے. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہو کہاں پر؟ ذرا پکڑو, اوپر کرو. اعتکاف میں پہلی مرتبہ بیٹھے ہو؟ پہلے کہاں بیٹھے تھے؟ کیا فائدہ ہوا اس دفعہ اعتکاف میں؟ کتنے دن ہو گئے؟ کچھ بہتری آ رہی ہے کیا؟ زور سے زور سے. ہاں,
عبادت میں دل لگ رہا
ہے, عبادت میں دل لگ رہا ہے. یہ تو بزرگی کی علامت ہے, سچ کہہ رہا ہوں. جس خوش نصیب کو عبادت میں جی لگنے لگ جائے مزے آ گئے اس کے. ٹھیک ہے نا, جیسے میں کہا کرتا ہوں نا, جس کو بھوک لگنے لگ جائے کھانے کی تو میدا ٹھیک ہے نا بھائی, تبھی تو بھوک لگتی ہے. تو جس کو عبادت کا جی لگنے لگ جائے کیا مطلب ہے؟ اللہ میاں نے ایمان کی صحت کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا, جی لگنے لگ گیا عبادت کا, مزے کی بات. آپ کو سب سے اچھا کس چیز سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں, ماحول سے. ماشاء اللہ. تم آؤ. ہاں آؤ آؤ. تم نہیں بیٹھے, تم بیٹھو, تم بیٹھو, تم ہی بلاتا ہوں. ماشاءاللہ کیسا لگ رہا ہے؟
بہت اچھا لگ رہا ہے
ماشاءاللہ. کیا چیز سب سے اچھا لگ رہا ہے؟
یہاں کے لوگ, یہاں کے ماحول.
اس دفعہ کے بچے کیسے ہیں؟
نئی شکلیں.
نئی شکلیں.
اچھے بچے.
اچھے بچے.
اچھے اچھے.
آپ تو, آپ کو تجربہ ہے نا کافی عرصے سے بیٹھ.
جی جی جی.
اس دفعہ آپ کو مناسب بچے لگ رہے ہیں.
جی جی. اچھے.
ان بچوں میں کیا چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟
ماشاء اللہ نئی شکلیں, نئے بچے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں. جی
لگ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس اعتکاف میں آپ کو کیا چیز مل جائے؟
ہدایت.
ہدایت مل جائے. سبحان اللہ. اللہ میاں نیکی کے ماحول میں رکھتا ہے نا تو عقل بھی بڑی اچھی کر دیتا ہے. اللہ میاں, ورنہ باہر نہیں, کیا چیز چاہیے تمہیں؟ چاہیے اچھی چاہیے گاڑی, کوٹھی. تو نیکی کے ماحول میں آدمی رہتا تو آدمی کی عقل کی سمجھ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. ایک صحابی تھے, وہ اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کرتے تھے, اور آپ جب تہجد میں اٹھتے تھے تو وہ لوٹے میں پانی لے کر مسواک کو نرم کر کے آپ کے پاس پیش کر دیتے تھے تاکہ آپ وضو کریں. تو نوجوان تھا بھی وہ, بڑی عمر کے نہیں تھے وہ, جو بچے خدمت کرتا تھا نوجوان سا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بیٹے بتاؤ تمہارے لیے کیا دعا کروں, آپ کے لیے کیا دعا کروں. اب بچہ ہوتا ہے تو بچے کی تو اپنی سوچ ہوتی ہے نا, وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے, آمدنی اچھی ہو جائے, بیوی اچھی ہو جائے, فلاں اچھا ہو جائے. ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. کہنے لگا یا رسول اللہ, اور یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا ہوگی, دعا قبول بھی ہو جائے گی. کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے قرآن کا علم نصیب فرما دے, قرآن کا فہم دے دے. اور پیارے نبی نے دعا کر دی. تو پھر بڑے بڑے صحابہ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, بڑے بڑے لوگ تفسیر کے معاملے میں اس نوجوان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ, تم بتاؤ اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے. تو وہ صحابہ میں امام المفسرین بنے, تمام تفسیر کرنے والوں کے امام. تو اچھی صحبت جب مل جائے نا تو آدمی کی سوچ کی پرواز بھی بہت بلند ہو جاتی ہے, اور جب آدمی کی صحبت بری ہو تو اس کی سوچ کی پرواز بھی بہت, اس کی سوچ بھی بہت پست ہو جاتی, گھٹیا گھٹیا سوچ ہوتی ہے اس کی, ٹھیک ہے, گری ہوئی سوچ ہوتی ہے. اور جب اچھی صحبت مل جائے تو آدمی کی سوچ کی پرواز ہی بہت, ٹھیک ہے. تو کتنی پیاری بات کی. اچھا اس نے سوچا نہیں, خود بہت اس کے دل سے نکل گیا. ایسے ہی ہے نا؟
بالکل.
ہاں دل سے نکل گیا. تو یہ اللہ میاں کی مہربانی ہے, اچھی صحبت کی برکت سے, اچھے ماحول کی برکت سے, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا. کہ یہ اچھی سوچ, ہدایت مل جائے تو اور کیا چاہیے. اللہ کے خزانوں میں اس سے بڑا کوئی خزانہ تو ہے نہیں کہ جو اللہ سے مانگا جائے, اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں اللہ کے خزانے میں. اللہ کے خزانے میں اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, آپ ساری زندگی بیٹا مانگیں ہو سکتا نہ ملے, کیونکہ اس کا متبادل موجود ہے. آپ اس دنیا میں ساری زندگی صحت مانگیں ہو سکتا نہ ملے, کیونکہ اس کا متبادل موجود ہے. ہو سکتا آپ ساری زندگی خوشحالی مانگے نہ ملے, اس لیے کہ اس کا متبادل موجود ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں سچے دل سے اگر آپ ہدایت مانگیں گے تو ضرور ملے گی, اس لیے کہ اس دنیا کے علاوہ اس کا کوئی متبادل نہیں. کہ چلو اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دی, کچھ اور دے دیا, اس کا متبادل ہے ہی نہیں. بیٹا نہ دیا اس کا متبادل موجود ہے, اس سے بڑا اجر دے دے گا اللہ میاں, جنت میں اس سے بڑا انعام دے دے گا. لیکن ہدایت کا متبادل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو سچی طلب سے اگر آپ مانگیں گے نا ہدایت, بس اوقات آپ سنتے ہوں گے یار کون سے مولوی صاحب کی بات مانے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی فرقہ کچھ کہتا ہے, کوئی طبقہ کچھ کہتا ہے, کوئی مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں, کس کی مانے ہیں, کس کی مانے. اچھا بھائی کس کی مانے کیا مطلب, ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے, ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے, ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے, کہتے ہیں علاج کرانا چھوڑ دیتے ہیں, ایک وکیل کچھ کہتا ہے, ایک وکیل کچھ کہتا ہے, ایک وکیل کیس لینا چھوڑ دیتے ہیں, ایک آرکیٹیکٹ کچھ کہتا ہے, ایک کچھ کہتا ہے, گھر بنانا چھوڑ دیتے ہیں. ہاں تو آپ بڑی ہوشیاری دکھاتے ہیں یار, اتنا اچھا آدمی کون سا ہے, وہاں تو آپ تلاش کر لیتے ہیں, تو یہاں بھی تو تلاش کر لو نا بھائی. لیکن میں اس سے بھی آسان نسخہ بتا رہا ہوں, اس سے بھی آسان. اگر آپ دل کی سچائی سے اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا, ہدایت والوں کے ساتھ جوڑ دے گا. لیکن دل کی سچائی شرط ہے, ٹھیک ہے نا. سچی طلب سے اگر آپ ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ دولت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے مرنے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے بھائی, زبردست بیٹے یار, ماشاء اللہ. آ جاؤ
الرحمن الرحیم. مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں, آخر ان کو کیا کرنا چاہیے؟
مسلمان برباد ہو رہے ہیں, آخر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کے اندر کا بھی سوال ہوگا. تو حضرت سے کسی نے یہ سوال کیا, ٹھیک ہے نا, تو پھر حضرت اسی کا تفصیل سے جواب دے رہے ہیں جو شاید آپ کے دل میں بھی آتا ہو. آج دنیا بھر میں مسلمانوں پہ تباہی ہے, پستی اور ذلت ہے, ٹھیک ہے نا, شکستہ ہے, شکردہ ہے, تو آپ کے دل میں بھی آتا ہوگا. تو کسی نے حضرت سے سوال کیا تو حضرت نے قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا ایک تسلی بخش اور تفصیل سے جواب دیا, ٹھیک ہے نا. اور اس سوال کا جواب ہے بھی یہی قرآن حدیث کی روشنی.
یہ صحیح ہے کہ مسلمان ہر اعتبار سے پریشان ہیں, انفرادی مشکلات مستقل گھیرے ہوئے ہیں اور اجتماعی فکریں علیحدہ ہیں, لیکن یہ سوال کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ اس کا جواب بالکل واضح ہے. اسلام وہ مذہب ہے,
یہ تو کوئی شک نہیں کہ انفرادی زندگی, گھریلو زندگی, خاندانی زندگی, معاشی زندگی, قومی زندگی, عالمی زندگی کے اندر مسلمان اس وقت مشکلات اور پریشانیوں میں. اگلا سوال جو ہے اس کا ان کا کہ کیا کرنا چاہیے, تو حضرت فرمان رہے مسلمان کو تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اگر وہ مسلمان دیندار ہے, دین والا ہے, اسلام قبول, اسلام پہ عمل کرتا ہے, اسلام جانتا ہے, تو اس کی تو رہنمائی موجود ہے کہ اسلام نے اس کی رہنمائی کر دی کہ کیا کرنا چاہیے.
اسلام وہ مذہب ہے جس کے متعلق اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں تکمیل کا اعلان فرمایا ہے.
اور اسلام جب کامل ہے اور مکمل ہے, کامل ہے اور مکمل ہے, اور میری زندگی میں مشکلات ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس اسلام میں جو مکمل ہے اس میں میری زندگی کی مشکلات کا حل نہ ہو. یا میں اگر ملکی سطح پہ, قومی سطح پہ پریشانیوں میں ہوں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا مکمل دین میں اس کی رہنمائی موجود نہ ہو. میں اگر عالمی طور پہ اس وقت کسی پریشانی میں ہوں مسلمان, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا کامل اور مکمل دین میرا ساتھ نہ دے اور میرے لیے دوا نہ پیش کرے, میرے لیے تریاق نہ لائے, میرے لیے علاج نہ بتائے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے اپنے دین پر کامل مکمل ہونے کا یقین نہیں. جب کامل ہے مکمل ہے ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر حل موجود ہے, اس میں رہنمائی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آج مسلمان پتہ نہیں اپنے دین کو کامل مکمل سمجھتا بھی ہے کہ نہیں. وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک کو نا شوق ہوا شعر لگو, تو اس نے اس کے آسان راستہ تلاش کیا کہ کسی رنگ بھرنے والے کے پاس جاؤں اور اس کو بولوں کہ میرے پیچھے شیر کے تصویر بنا اور اس میں رنگ بھر دوں تاکہ میں شیر لگوں. تو وہ گیا اس کے پاس شیر کی تصویر بنانے والے کے پاس, تو اس نے رنگ بھرنے کے لیے سوئی چموئی, چھوٹے چھوٹے سوئی چموتے. اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا سر بنا رہا ہوں. یار شیر درد ہو رہا ہے, اس کے بغیر اس شیر بنا دو. پھر اس نے سوئی چموئی, کیا بنا رہا ہوں؟ درد ہو رہا ہے یار پیٹ بنا رہا ہوں. یار پیٹ کے بغیر ہی بنا دو بھائی, کھانا تھوڑی ہے اس نے. پھر اس نے سوئی جو بھائی, پھر یوں ہو گیا, تکلیف ہوئی اس کو. کیا بنا رہا بھائی؟ دم بنا رہا ہوں. یار دم کی ضرورت کیا ہے, اس کے بغیر ہی شیر بنا دو. اس نے آلات پھینکے کہ بھائی ایسا شیر ہم نے نہیں دیکھا کہ سر بھی نہ ہو, دم بھی نہ ہو, پیٹ بھی نہ ہو, ایسا کوئی شیر. ہاں تو بھائی جس اسلام کو ہم دیکھ رہے ہیں نا, اپنی سوسائٹی میں, اپنے ماحول میں دیانت بھی نہ ہو, سچائی بھی نہ ہو, نماز بھی نہ ہو, حیا بھی نہ ہو, غیرت بھی نہ ہو, ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں بھیجا. ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں بھیجا. جو اسلام اللہ نے بھیجا ہے نا بھائی, وہ تو کامل اور مکمل, وہ تو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے, پوری زندگی.
اللہ پاک نے اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی یا دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں احکام نہ فرما دیے ہوں.
سمجھنے کی بات ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی بڑی سی بڑی چھوٹی چھوٹی ایسی ضرورت جو انسانی معاشرے میں انسانی زندگی کی ضرورت ہو وہ نہیں چھوڑی, اس کی رہنمائی کی, اسے بتایا, اس کے لیے قانون دیے, ضابطے دیے.
اور پھر سب کچھ صرف زبانی تلقین اور کتابی تعلیم نہیں ہے بلکہ اللہ کے سچے رسول اور رسول کی فریفتہ جماعت نے ان سب کو عملی جامہ پہنا کر.
وہ کامل اور مکمل دین صرف الفاظ میں نہیں ہے, اللہ کے نبی نے اور ان کے پیاروں نے اسے پریکٹیکل کر کے دکھایا بھی. کر کے بھی دکھایا اور اس کے شاندار نتائج بھی انہوں نے دیکھے, اس کے شاندار نتائج بھی دیکھے, ٹھیک ہے نا. ہاں
الغرض دین و دنیا کی بہبود بھی رسول کے اتباع ہی میں پوشیدہ اور منحصر ہے.
دین اور دنیا کی, صرف دین کی نہیں, دین اور دنیا کی, دین اور دنیا کی, میری دنیا بھی اور میرا دین بھی دونوں اللہ کی نبی کی بات ماننے سے بنے گی.
مگر جب ہم لوگ رسول کے اتباع کو دقیانوسیت اور ان کی سنت,
جب ہماری ذہنیت یہ بنا گئی, بنا دی گئی کہ نبی کی زندگی سے ترقی نہیں ہوگی یا نبی کی زندگی ترقی میں رکاوٹ ہے یا نبی کی سنتیں دقیانوسی باتیں ہیں الیاذ باللہ, جب ہماری ذہنیت یہ بنا دی گئی تو بتائیے نا پھر, پھر ان کامیابی کے نسخوں سے ہم کتنے دور چلے جائیں گے. ایک بچہ ہو نا اسکول جا رہا ہو, اور وہ شوز پہن رہا ہو اور موزے بھی پہن رہا ہو اور موزے بھی خاص کلر کے پہن رہا ہو, شرٹ بھی ایک خاص کلر کی ہو, پینٹ بھی اس کی ایک خاص کلر کی ہو, اور اسکول والوں نے کہا کہ یہی پہن کے آنا ہوگا, تو کوئی اسکول والوں کو یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کا تعلیم سے کیا تعلق ہے کہ پینٹ پہن کے آنی ہے, شوز پہن کے آنے ہیں, یہ کلر اسکیم پہن کے آنی ہے, کوئی نہیں کہتا, بلکہ کہتا ہے ڈسپلن ڈسپلن, بچوں میں ڈسپلن ہو جائے. اور اگر نبی اور نبی کے پیروکار اگر یہ کہہ دے کہ مسلمان کا لباس ایسا ہو, مسلمان کے کھانے کا طریقہ ایسا ہو, مسلمان کے رہن سہن کا طریقہ ایسا ہو, یار یہ کیا تنگ نظری ہے, ان چیزوں میں کیا رکھ کیا کرے کیا تنگ نظری ہے, ان چیزوں میں کیا رکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, چلتے پھرتے نہ کھاؤ بیٹھ کے کھاؤ, یہ تنگ نظری ہے. اچھا نبی کے طریقوں میں ڈسپلن نظر نہیں آتا, یہاں یہ نہیں کہتا کہ نبی طریقوں سے دنیا میں کہیں بھی مسلمان رہے گا تو اپنا ڈسپلن سے پہچانا جائے گا یہ محمد ہی ہے, یہ کوئی غیر نہیں ہے, ذہنیت خراب ہو گئی نا. تعلیم برین واش کرتی ہے, تعلیم برین واش کرتی ہے, غلط تعلیم غلط ماحول غلط ٹیچر برین واش کر دے گا اور یہ غلط ہو جائے گا, دین کے بارے میں اس کی سوچ غلط ہو جائے گی. اچھا ٹیچر اچھا ماحول اچھی تعلیم برین واش کرے گی, اسے اپنی نبی کی ہر بات اچھی لگے گی, اس میں کامیابی نظر آئے گی, اس میں عزت نظر آئے گی, اس میں ڈسپلن نظر آئے گا, لیکن ذہنیت بدلتی ہے نا بیٹے, ماحول سے ذہنیت بدلتی ہے. میں ایک فیکٹری میں گیا, ایک ساتھی مجھے لے گیا, مجھے اس نے اسے میں ایک مشین دکھائی, کہا یہ تقریباً 12 کروڑ یا اس سے زیادہ ہوگی میں خالی, کہا یہ مشین ہے یہ پینٹ پھاڑتی ہے اور پھر نوجوان پہنتا ہے اسے, تو میں نے کہا پہلے تو یہ لنڈے کے اندر سے ملتی تھی اور آپ کو پھاڑنے کے لیے مشین ضرورت ہے, ذہنیت بدل گئی نا کہ اس نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنا دی وہ بھی اچھی لگنے لگ گئی, وہ بھی اچھی لگنے لگ گئی. اگر 20-25 سال پیچھے جائیے تو یہ پھٹی ہوئی پینٹ کون پہنتا تھا, جس کو سلامت پینٹ نہیں ملتی تھی, اب یہ خود پھاڑتا ہے اور مہنگے داموں خریدتا ہے, ذہنیت ہے نا. جب ذہنیت بدلتی ہے نا بھائی تو پھٹی ہوئی پینٹ بھی فیشن بن جاتی ہے, عزت کی چیز بن جاتی ہے. وہ جیسے کریں گے ہمیں اچھا لگے گا. اب بچے پینٹ پہن رہے ہوتے ہیں اور اللہ معاف فرمائے پیچھے سے پینٹ, یہ بھی ایک فیشن ہے. ذہنیت ہے نا, یہ ذہن بنا دیا, اسے کہتے ہیں برین واش, ذہن بنا دیا. یہ سواد کے چشمے پہ بیٹھے گا پانی نہیں پیے گا, نیسلے پیے گا, نیسلے پیے گا. ذہنیت ہے نا بھائی میرے پیارو, پہلے ذہنیت پہ قبضہ کیا جاتا ہے پھر جسم پہ قبضہ کیا جاتا ہے, کہ آپ وہ پہنیں گے جو وہ کہیں گے, آپ وہ کریں گے جو وہ چاہیں گے, آپ وہ کھائیں گے جو وہ چاہیں گے, اور پھر آپ کی زمینوں پہ کنٹرول کیا جاتا ہے, لیکن پہلا قدم آپ کے دماغ پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اب دیکھیے نا آپ کے ڈیفنس میں کوئی بھی باہر کی چین آ جائے, کوئی بھی باہر کی چین آ جائے, کافی کی آ جائے, کیسی لین لگی ہوگی, کافی کیسی لین لگی ہوگی, کیوں بھائی ذہنیت. ان ظالموں نے میرے بچوں کی ذہنیت لے لی, اب وہ میرے بچوں کے جیبوں سے پیسے نکالنا ان کے لیے آسان ہو گیا. میرے مسلمان بھائیوں کے تجوریوں سے پیسے نکالنا آسان ہو گیا. میرے مسلمان بھائیوں کے بینکوں سے پیسے نکالنا آسان ہو گیا, اس لیے کہ اس نے ذہن جو بدل دیا, اب جو مارکیٹ میں کچھ بھی لے کے آئے گا بکے گی, بکے گی, لائن لگا کے لوگ دے رہے ہو. دماغ لیا جاتا ہے اور دماغ تعلیم سے لیا جاتا ہے, تعلیم کے ماحول سے لیا جاتا ہے, بے دین ٹیچر کے واسطے سے لیا جاتا ہے. یہ وہ سارے ہتھیار ہیں جس سے آپ کو اغوا کیا جاتا ہے, لیکن یہ وہ اغوا ہے کہ اغوا ہونے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ اغوا ہو گئے. جسم کے لحاظ سے آپ اغوا ہو جائیں, آپ کو بھی پتا ہوتا ہے, آپ کے ابا اما کو بھی پتا ہوتا ہے, اور دماغ کے لحاظ سے آپ اغوا ہو جائیں, نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ آپ کے ابا اما کو پتا ہوتا ہے. بلکہ اس سے بڑی مصیبت, اغوا کار کو آپ اغوا کار نہیں کہتے, بس اوقات آپ کہتے ہیں یہ انسانیت کا بڑا خیر خواہ ہے. اغوا کار کو آپ اغوا کار نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں یہ انسانیت کا بڑا خیر خواہ ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس ماحول نے, اس تعلیم نے, اس ذہنیت نے آپ کا ذہن ایسا اغوا کر لیا کہ آپ کو اغوا کار بھی اپنے خیر خواہ لگنے لگ گئے. کیا کریں, کیا ہونا تھا اور کیا ہو چکا ہے, کچھ ہوش نہیں ہمیں, کچھ ہوش نہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ان کی ہر چیز اچھا, ان کا ہر طریقہ اچھا, ان کا ہر فیشن اچھا ہے, اور اپنے نبی کی ہر چیز انہیں تنگ نظری نظر آتی ہے, انتہا پسندی نظر آتی ہے, تقیہ دوسی نظر آتی ہے, ترقی کے راستے میں رکاوٹ نظر آتی ہے. ذہنیت اس کا قصور ہے, یہ اغوا ہو گیا. ورنہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد, بلکہ ایک صحابی وہ رستم کے دربار میں گیا, اور رستم سلطنت کا سپہ سالار تھا, تو وہ جب وہاں گیا تو سفیر آدمی تھے, اپنی ثقافت میں گئے, اپنے لباس میں گئے, سادگی میں گئے, اور وہ دربار بڑا زربرق, بڑا شاہانہ. تو کھانے کے لیے کچھ رکھا تو کچھ نیچے گر گیا. میرے پیارے نبی کی سنت یہ ہے کہ اٹھا لو, اگر صاف ہے تو کھا لو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے پورے کھانے کی جو برکت ہو اسی لقمے کے اندر. برکت پتہ نہیں آپ سمجھتے نہیں سمجھتے, برکت کا مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے پورے جسم کا خون اسی سے بنے, ہو سکتا ہے پورے جسم کا اچھا گوشت اسی سے بنے, ہو سکتا ہے پورے جسم کا اچھی صحت اسی سے بنے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کچھ گر جائے تو صاف ہے تو کھا لو, ہو سکتا ہے پورے کھانے کی برکت اسی میں ہو. تو وہ اٹھانے لگے, نبی کی سنت ہے, اتنا بڑا دربار ہے, ایک نے یوں کونی ماری, کیا کر رہے ہیں لوگ, کیا کہیں گے, یہ بھوکے ہیں, نیچے سے اٹھا رہے ہیں. تو اس نے کیا کہا, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, اگر ان کی عقلیں نہیں ہیں جو میری نبی کی سنت کو سمجھے اور اس کی عظمت کو سمجھے, اس میں جو اللہ نے خیر رکھی ہے, نفع رکھا ہے, اگر ان کی عقل میں نہیں آ رہا تو میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہم نبی کے طور طریقے اپناتے ہوئے شرماتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. یہ عام زندگی میں پگڑی نہیں پہنے گا, یونیورسٹی جاتے ہوئے نہیں پہنے گا, شادی میں پگڑی پہنے گا, لیکن کون سی پہنے گا, کون سی پہنے گا, ہندوانہ پہنے گا, ہیں؟ عام زندگی میں اپنی نبی کی سنت نہیں پہنے گا. کیوں بھائی؟ یہ کیوں بیماری ہے؟ پہلے دماغ جاتا ہے, اغوا ہوتا ہے, پھر جسم جاتا ہے. ہمیں خود آج اپنی نبی کے طور طریقوں کی قدر نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں اس میں تنگ نظر آتی ہے, تنگ نظری آتی ہے. حالانکہ دنیا کی سائنس آج ریسرچ کر کر کے جہاں پہنچی ہے اور کہتا ہے اس میں یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے. آج دائیں کروٹ پہ سونا, کھانا کچھ پیٹ خالی کر کے چھوڑنا, لباس کھلا پہننا, اپنے جسم چہرے کے بال نہ کاٹنا, اس لیے کہ اگر اس چہرے کے بال کاٹے جائیں اور بار بار کاٹے جائیں تو تیسری چوتھی پشت میں آدمی کی مردانگی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس میں مرد اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. یہی وجہ ہے آج مغرب میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ ٹوپیوں کے ذریعے بچے پیدا کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. یہ فطرت ہے. یہاں بال بڑے ہوتے ہیں بھائی, یہ کیوں نہیں بڑے ہوتے؟ یہ کیوں نہیں بڑے ہوتے؟ ناف کے نیچے بال کاٹنا میرے نبی نے بتایا, اسے کاٹا کرو ہر 15 دن میں, ہر ہفتے کم سے کم 40 دن سے پہلے پہلے. اس سے مرد کی مردانگی میں اضافہ ہو. اس چہرے کے بالوں کو چھوڑو, اس سے مرد کی مردانگی میں اضافہ ہوتا ہے. میرے نبی کی کوئی سنت اس جسم کے لیے بیکار نہیں ہے, نافع ہے. جیسے یہ مشینری ہے ویسے میرے نبی کے طریقے ہیں. لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم شرماتے ہیں بس اوقات, ہم شرماتے ہیں. اور کیوں نہیں رکھتے؟ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے نا, اگر ان چیزوں میں عزت نہ ہوتی تو میرے نبی رکھتے. حسین ترین کائنات کا سب سے خوبصورت نوجوان, سب سے خوبصورت شخصیت, ان کے چہرے پہ یہ بال بڑے کیوں ہوئے؟ اگر خوبصورتی نہ ہوتی یہ مرد کی تو آتے؟ اچھا آپ بتائیے, مرغی کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے یا مرغی کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے؟ بتاؤ. مرغے کے نا. اور اگر مرغے کے سر کے بال کاٹ دی جائیں تو وہ کیا لگے گی؟ مرغی. میں آگے کچھ نہیں کہتا, آگے کچھ نہیں کہتا, لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو تم خیال رکھے نا. جب بچے یوں ہاتھ مارے گا وہ پہچانے گا ابا ہے اما ہے. چونکہ تم ماحول میں آئے ہوئے نا, تمہیں اس ماحول میں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. یہ ماحول میں ہو, ورنہ شاید غیر رمضان میں یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں. اس لیے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں. سمجھو اپنی نبی کے طریقے بھائی, شرماؤ نہیں. ہمارے نبی کہہ رہے سلوار ٹخنوں سے اونچے کرو, نہیں سمجھ میں آئی. اور انگریز بدبخت نے کہا گھٹنوں سے بھی اوپر کر دو. کر دی نا, کتا ہاتھ میں اور یہاں تک پہنا ہوا جا رہا ہے نا. تو گھٹنے خالی کرنا سمجھ میں نہیں آیا, ٹخنے اوپر کرنا صاف ہونے سمجھ میں نہیں آیا, گھٹنے کر لیے. اس میں سے کوئی اعتراض نہیں. یہ دماغ یہ لے لیا گیا بھائی, یہ لے لیا گیا آپ کا. دماغ جاتا ہے, ذہنیت جاتی ہے. تو تعلیم کا ماحول برین واش کرتا ہے, برین واش کرتا ہے, ذہنیت چلی جاتی ہے, اغوا ہو جاتا ہے آدمی. اور یہ اغوا اتنا خطرناک ہے کہ نہ اغوا کار کو لوگ اغوا کار کہتے ہیں اور نہ اغوا ہونے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اغوا ہو گیا. کسی کو احساس نہیں ہوتا. اور قرآن نے کہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ, شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں اغوا کروں گا, میں انہیں اغوا کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُ. تو آج شیطانی تہذیب, شیطانی ماحول میرے بچے اور بچیوں کا دماغی طور پہ, ذہنی طور پہ, فکری طور پہ اغوا کر رہے ہیں, پھر ان کی ہر چیز اچھی لگتی, ہر چیز اچھی لگتی. تو ہمارا دین کامل ہے, مکمل ہے, اللہ کا انعام ہے. روئے زمین پر انسانی زندگی کے لیے نبی سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا. انسانی زندگی کے لیے نبی سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا. ثواب ملے گا وہ الگ بات ہے, میں تو کہتا ہوں انسان کے لیے اس سے بہتر طریقہ زندگی نہیں ہو سکتا. جانوروں کی بات نہیں کر رہا, حیوانوں کی بات نہیں کر رہا, انسان کی بات کر رہا. ہمارا تو یقین یہ ہونا چاہیے, ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے, ہماری ذہنیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو نہیں سکتا. بیٹھ کے کھانا اور چل پھر کے کھانا فرق ہے نا بھائی, لیکن فیشن بن گیا نا, بڑا آدمی چل پھر کے کھائے گا, چل پھر کے کھائے گا, یہ ہماری ذہنیت بن گئی ہے اور بنا دی گئی ہے. تو میرے پیارو, ہوش سے رہو, ہوش سے رہو. ایسا نہیں کہ سب کچھ لے بھی جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ لگے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کو تنگ نظری سمجھیں تو آخرت کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے, اور دنیا کا جو ہو رہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرکت و سکون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور محدثین عظام کے طفیل آج کتابوں میں محفوظ ہے. ایک طرف اس کو سامنے رکھو, دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جانتے بوجھتے دلیری اور جرات سے چھوڑی جا رہی ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے.
صرف سنت چھوڑ نہیں رہے بلکہ آج مسلمان سنت کے مقابلے پہ کھڑا ہے. اسکول کا مالکان, یونیورسٹی کے مالکان, اسکول کا ٹیچر, ہاں تعلیمی اداروں کا بڑا, ہاں وہ نبی کی زندگی کے مقابلے میں کھڑا ہے اور بیچارہ ہے مسلمان. یہ چیز ریکارڈ تو نہیں ہو رہی, ریکارڈ تو نہیں ہو رہی, ہو رہی ہے, چلو ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے ایک بات نہیں کہتا. تو ایک دن میرے پاس رضوان آیا, رضوان
نا, متوجہ کرنے والوں کو احمق اور دین کا نہ سمجھ بتایا جا رہا ہے, کیا اس ظلم عظیم کی کوئی حد ہے؟ ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا منہ ہے, اور تقریروں تحریروں میں شور مچانے کا کیا حق ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ارشاد ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اور جو کچھ مصیبت تم کو حقیقتاً پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے, اور ہر گناہ پر تو نہیں پہنچتی بلکہ بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, اگر وہ ہر گناہ پر دنیا میں پکڑ کرنے لگیں تو تم زمین میں کسی جگہ بھی پناہ لے کر اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں. دوسرے کا ارشاد ہے, خشکی اور تری یعنی ساری دنیا میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد پھیل رہا ہے, اور بلائیں قحط زلزلے وغیرہ نازل ہو رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے, شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے توبہ کر لیں.
جی بھائی تم آؤ ادھر, کیا بہتری ہو رہی ہے آپ کے اعتکاف میں؟
میں نے قضا نمازیں پڑھنے کا وقت مل گیا اور دنیا سے بھی تھوڑا سا.
توبہ کی سچائی کی علامت یہ ہوتی ہے, سچی توبہ کی, کہ آدمی اپنے ان فرائض کو جو اس نے اللہ کے حق میں چھوڑے ہیں ان کا ازالہ کرنا شروع کر دے, یا مخلوق کے حق میں جو اس کے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے معافی مانگنا شروع کر دے. یہ سچی توبہ کی علامت بھی, ٹھیک ہے نا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی زندگی میں برکت دے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو فکر ہو گئی کہ میرے جو فرائض رہ گئے, ٹھیک ہے نا, میں ان کو کس طریقے سے میں اس کو اس کا ازالہ کر سکوں. بہت زبردست بیٹھے ماشاءاللہ. اور
دنیا سے بھی تھوڑا سا فاصلہ مل گیا, سکون مل گیا.
سکون تو دنیا کے اندر رہ کر بھی ملتا ہے بیٹے,
یہاں زیادہ مل رہا
ہے, یہاں زیادہ مل رہا ہے. اصل میں ہم نے رہنا تو دنیا ہی میں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہماری مثال ایسی جیسے گاڑی گیریج میں خراب ہوئی نا تو آ گئی, تاکہ سڑک پہ چلے ٹھیک. گیریج میں گاڑی آتی ہے تاکہ اس کی اچھی کیا ہو جائے, مینٹیننس ہو جائے یا سروس ہو جائے, تاکہ وہ سڑک پہ چلے ٹھیک. تو اللہ نے ہمیں جو اعتکاف میں بٹھایا ہے تاکہ ہماری اچھی تربیت اور اچھی سروس ہو جائے, پھر جب منڈی اور زندگی میں آئیں تو ایک اچھے انسانوں کی طرح زندگی ہوگا, اللہ کے فرما بردار انسانوں کی طرح زندگی ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ رہنا تو ہمیں انہی بازاروں میں, انہی گلیوں میں, انہی تعلیمی اداروں میں ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جیسے سروس اچھی ہو جائے تو کراچی کی سڑکیں, لیکن گاڑی چلتی ہے نا, پھر بھی کھڈے تو ہوتے ہیں لیکن چلتی ہے, سروس اچھی ہوگی. تو اسی ماحول میں زندگی گزارنی ہے, لیکن یہاں اپنے آپ کو تیار کر کے اچھا بن کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں,
اور آپ کے بیان بہت قیمتی ہیں, اس سے بہت رائے ملتی ہے.
آپ ان دوستوں کو کوئی ایک بات کہیں کہ یہ کیسے وقت گزارے.
دوبارہ پوچھے,
یہ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ اپنے اعتکاف میں کس چیز کا زیادہ خیال رکھیں.
بلو لائن کا, بلو لائن کا,
بلو لائن کا, ماشاء اللہ, بلو لائن کا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر بلو لائن کی آپ نے لائن خیال نہ کیا تو آپ تو پھر اعتکاف میں عید کے دن بھی بیٹھنا پڑے گا, اس کی پھر قضا کرنی پڑے گی. اس لیے خیال رکھیں, بات تو اس نے اہم کی ہے ماشاء اللہ, لیکن اگر پوری زندگی میں اپنے بلو لائن کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے نا, اللہ نے کہا جو کچھ مرضی کرو, کھاؤ پیو اچھا کرو, لیکن بلو لائن ہے میری نافرمانی, اس سے بچ جاؤ بس. ہیں, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا سب کچھ کرو, کوئی منع نہیں ہے. کلو وشربو ہنیم بماس, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, مزے کرو, لیکن بلو لائن ہے میری نافرمانی, ٹھیک ہے نا, اس سے دور رہو بس, ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس کی پریکٹس ہو رہی ہے, اللہ کرے پوری زندگی پھر ایسی ہو کہ ہم محتاط زندگی گزارنے والے ہوں. زبردست بیٹے ماشاء اللہ. ایک بچہ یہاں آیا تھا نا, چل کے آیا تھا, کہاں چلا گیا وہ؟ آؤ آؤ, کیا پڑھتے ہو؟
اسٹوڈنٹ.
کہاں؟
ملیشیا میں پڑھ رہا ہوں.
کیا پڑھ رہا
ہوں؟ ایکچوئل سائنسز.
کہاں پڑھ رہا ہوں؟ ملیشیا میں.
ملیشیا.
تو یہاں اعتکاف کے لیے تمہیں کس نے کہا ہے؟
اعتکاف پہ لاسٹ ایئر دوست وغیرہ بیٹھے تھے, تو اس سال میں نے بھی ارادہ بنایا تھا.
اچھا, دوست کو اچھا لگا تھا؟
دوستوں کو مزہ آیا تھا, تو پھر انہوں نے مجھے بلایا.
چینج آیا تھا ان میں؟
جی آیا تھا.
آیا تھا, ماشاء اللہ. تو آپ اپنی زندگی میں کیا چینج کرنا چاہتے ہیں اس اعتکاف سے؟
یہی کہ دین زیادہ سے زیادہ آئے زندگی میں. باقی جو
یہاں آپ کو ماحول کیسا لگ رہا ہے؟
اچھا ماحول ہے, مطلب ٹائم وغیرہ زیادہ مل رہا ہے.
دوست وغیرہ ساتھی کیسے ہیں اعتکاف والے؟
صحیح ہے, ساتھی بھی صحیح ہے,
اچھے لگ رہا ہے.
اچھا,
آپ انجوائے کر رہے ہیں؟
جی جی.
کیا چیز سب زیادہ انجوائے کر رہے ہیں؟
بس یہاں پہ ٹائم زیادہ مل رہا ہے وہ قرآن شریف پڑھنے کا, باقی عبادت کرنے کا وغیرہ.
اچھا, ہم کیا چاہتے ہیں کہ دس دن کے بعد آپ کیسے ہوں؟
جیسے ادھر ہیں ویسے ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے.
زبردست ہیں, جیسے ادھر ہیں ایسی اگر باہر کی زندگی میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات. اور یہ نوجوان اس جوانی میں اگر یہ بات کر رہا تو ہمارے نبی کی ایک خوشخبری ہے اس نوجوان کے لیے, آپ نوجوانوں کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے. ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے, الشاب فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. جو جوان اپنی جوانی میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اس کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں پروان چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اسے خاص پروٹوکول دیں گے اور اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. کیونکہ جوانی میں آدمی برائی کی طرف نہ بھی جائے, برائی اس کے قدموں میں آتی ہے, یہ کال نہ بھی کرے اسے میسج آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ رابطہ نہ بھی کرنا چاہے برائی رابطہ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس جوانی میں اپنے آپ کی جوانی بچانا آسان نہیں, آسان نہیں. بوڑھا آدمی سجدہ کرتا ہے, جوان بھی سجدہ کرتا ہے, دونوں کے سجدے ایک جیسے, جیسے ایک من لوہا اور ایک من سونا, دونوں ہیں ایک ایک من, لیکن قیمت میں کتنا فرق ہے, قیمت میں کتنا فرق ہے. تو بھائی سجدے تو دونوں کے ایک جیسے ہیں, لیکن اللہ جوان کا سجدہ اس کی قیمت سونے کے بھاؤ لگاتے ہیں. ہاں وہ بوڑھا بھی خوش نصیب جس کی جوانی بھی اللہ کی فرما برداری میں گزری, تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے اندر بھی جوانی والا ثواب دیتے ہیں اسے. ہاں لیکن بزرگی کا اصل موسم جوانی ہے. زبردست بیٹے ماشاءاللہ, بہت زبردست ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ, ہماری چاہت ہے کہ آپ تھوڑے سے انفرادی اعمال بھی کریں, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ بعض ساتھیوں نے اہداف مقرر کر لیے تلاوت کے, دعاؤں کے, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور ان اہداف کو پورا کریں. میرے ہاں اعتکاف میں بعض نوجوان ایسے بیٹھے ماشاءاللہ جنہوں نے 10 دن میں 10 قرآن ختم کیے, 10 دن میں 10 قرآن ختم کیے, ٹھیک ہے نا. ہاں پڑھیں قرآن انشاءاللہ, اور تھوڑا سا زور سے پڑھیں تاکہ آپ کے کان بھی سنیں. یہ آپ کے جسم کے لیے بھی اچھا, آپ کے دماغ کے لیے بھی اچھا, آپ کے حافظے کے لیے بھی اچھا, آپ کی ایمان کے لیے بھی اچھا. ایک بوڑھا ایک آدمی میرے پاس آیا, تقریباً اس کی 60 سال کی عمر تھی, یہ 55 سال, اس کا حافظہ دماغ زیرو ہو گیا, اسے کچھ یاد نہیں ہے اپنی زندگی کا, بالکل کاغذ صاف ہو گیا. ابھی 2-3 دن پہلے آیا میرے پاس, اس کا بھائی لے کے آیا میرے پاس, بول رہا تھا, میری بات سن رہا تھا, لیکن حافظہ دماغ زیرو, کاغذ بالکل سفید. تو میں نے اس کو نصیحت کی کہ روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے قرآن پڑھو, تقسیم کر کے ایک گھنٹہ کر کے 8 گھنٹے, کم سے کم 24 گھنٹے میں سے, اور اتنا زور سے پڑھو کہ تمہارا دماغ بھی سنے. اللہ کی ذات سے امید ہے وہ جو حافظی کی روشنی ہے پھر آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے اکرمہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, فرمایا جو آدمی زندگی بھر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے 150 سال ہو جائے, اس کا حافظہ سلامت رہتا ہے. میرے استاد تھے کہ ان کی عمر اسلامی سال کے لحاظ سے تقریباً 1 صدی تھی, 100 سال, ان کا حافظہ سلامت تھا, 100% سلامت, 10% نہیں 100% سلامت. اس کا نور ہے, تلاوت کرو اچھی طریقے سے کرو, تھوڑا سا اس کو زور سے پڑھو تاکہ تمہارے کان دماغ سنے, کان سنے, خوب تلاوت کرو, اور اللہ کرے ایسا مزاج بن جائے پھر زندگی بھر اس کی تلاوت ہو, زندگی بھر اس کی. تو اہداف مقرر کرو تلاوت کا, اتنے نوافل, میں اشراق بھی پڑھوں گا, چاشت بھی پڑھوں گا, تہجد بھی پڑھوں گا, 8 رکعت پڑھوں گا, 12 رکعت پڑھوں گا, دس منٹ پندرہ منٹ انشاءاللہ دعائیں کروں گا. ہاں آرام بھی کر لیں سو بھی جائیں, آرام بھی کر لیں سو بھی جائیں, بس ایک کام نہ کریں. کیا ہے؟ کیا باتیں نہیں کر رہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو, ٹھیک ہے, یہ نہ کریں بس, ٹھیک ہے نا. مجلس والا ماحول نہ ہو, فضول مجلس کا ماحول نہ ہو, بس یہ میری گزارش. آرام کر لیں سو جائیں, رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں, کوئی بات نہیں, چوبیس کی رات ہے, رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں, تین بجے اٹھ جائیں, ساڑھے تین بجے اٹھ جائیں, ٹھیک ہے. لیکن میرے پیارو بات چیت میں اس کو خاموشی, ٹھیک ہے بھائی. انشاءاللہ جزاکم اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.